الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. پچھلے درس میں کلمہ توحید کا مفہوم اور کلمہ توحید کے موضوع پر چند احکام اور مسائل بیان کیے تھے، اور آج کے درس میں اسی موضوع کو مکمل کرتے ہوئے کلمہ شہادت کا مفہوم بیان کرتے ہیں، اور آج کی نشست میں انشاءاللہ ہم بات کریں گے نمبر ایک کلمہ شہادت کا مفہوم، نمبر دو کلمہ شہادت کی شرطیں، نمبر تین شرط رکن واجب کی حقیقت، یہ الفاظ کہاں سے آئے، کچھ علماء کا اعتراض اور اس اعتراض کا جواب، نمبر چار کلمہ توحید صرف زبان کے قول سے کافی نہیں بلکہ زبان کے قول کے ساتھ دل سے یقین اور عمل، جسم اور بدن سے عمل بھی ضروری ہے، نمبر پانچ کلمہ توحید کے عملی فوائد، چند مثالیں اور قصے ایک دو بیان کروں گا انشاءاللہ، نمبر چھ کلموں کی حقیقت کیا ہے، جو مشہور چھ کلمے ہیں. تو شروع کرتے ہیں. کلمہ شہادت جیسا آپ ساتھی جانتے ہیں، اشہد ان لا الہ الا اللہ وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، یہ کلمہ شہادت ہے. اور شہادت کا ترجمہ ہم کرتے ہیں گواہی کے لفظ سے، گواہی. جب ہم کلمہ شہادت کا ترجمہ بیان کرتے ہیں تو اس طریقے سے کہتے ہیں، میں گواہی دیتا ہوں کہ بے شک اللہ تعالی کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، اور میں یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ حضرت محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالی کے بندے اور پیغمبر ہیں. گواہی کا لفظ جو ہے یہ دو چیزوں پر مشتمل ہے. جیسے آپ جانتے ہیں جب کوئی قاضی کسی کیس میں فیصلہ کر رہا ہوتا ہے اور گواہ کو طلب کرتا ہے، تو گواہ وہ معتبر ہوتا ہے جو اس کیس کو اچھے طریقے سے جانتا ہو، یعنی اسے یقین علم ہو اور وہ زبان سے بھی بیان کر سکتا ہو. اگر کوئی ایسا شخص ہے جج کے سامنے، قاضی کے سامنے، اور گواہی دے کہ میں نے اس شخص کو دیکھا ہے، اس نے چوری کی ہے، تو قاضی اس گواہی کو پختہ کرنے کے لیے مختلف سوالات پوچھتا ہے، اور وہ گواہ اپنی بات کو ثابت کرنے کے لیے ان سوالوں کو جواب دیتا ہے. اس طریقے سے دوسرا گواہ اور تیسرا گواہ، اگر تینوں یا جتنے گواہ بھی موجود ہیں سب کا جواب ایک جیسا ہے تو اس کا مطلب ہے ان کو علم یقینی تھا. اگر ان کا جواب مختلف ہے تو اس کا مطلب ہے ان میں سے کوئی جھوٹا دعویٰ کر رہا ہے اور جھوٹی گواہی دے رہا ہے. تو گواہی کے لیے دو چیزیں ضروری ہیں، نمبر ایک زبان کا قول، نمبر دو دل سے یقین، یعنی علم ہو اور علم یقینی ہو، عام علم نہیں، علم کے بھی درجات ہیں. وہ علم یقینی علم جس میں شک کی گنجائش نہ ہو. تو یہ دیکھتے کلمہ شہادت کا کس طریقے سے ترجمہ تبدیل ہو جاتا ہے، یا دوسرے الفاظ میں اس گواہی کے مفہوم کے الفاظوں میں تھوڑا سا اس طریقے سے کلمہ کا ترجمہ کرتے ہیں، میں دل سے یقین کرتے ہوئے زبان سے اقرار کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، اور میں دل سے یقین کرتے ہوئے اور زبان سے اقرار کرتا ہوں کہ بے شک محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں اور پیغمبر ہیں. تو دل سے یقین اور زبان کا اقرار بہت ضروری ہے. اور عام گواہی میں اور کلمہ شہادت کی گواہی میں جو فرق ہے، عام گواہی میں صرف زبان کا قول اور دل کا یقین کافی ہے، لیکن کلمہ شہادت کے لیے اس کے ساتھ تیسری شرط بھی ہے، زبان کا قول نمبر ایک، دل سے یقین نمبر دو، اور بدن سے عمل نمبر تین. جب تک زبان کے قول کو اور دل کے یقین کو عملی صورت نہیں دیں گے اس وقت تک اس کلمے کا کوئی فائدہ نہیں. یہ گواہی ناقص گواہی ہے. کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کردہ دین ہے، شریعت ہے، یہ دنیا کی گواہی نہیں جو دنیا میں رہ جاتی ہے، یہ وہ گواہی ہے جس کا فائدہ موت کے بعد بھی انسان کو ملتا ہے. اور اسی کلمہ شہادت اور اسی گواہی کی بنیاد پر قیامت کے دن حساب کتاب ہوتا ہے، اور لوگ دو گروہ میں تقسیم ہو جاتے ہیں، فریق فی الجنہ و فریق فی السعیر، نعوذ باللہ من ذلک. لا الہ الا اللہ کا مفہوم اس درس میں تفصیل سے بیان کر چکے ہیں. آج کے درس میں اشہد ان محمدا عبدہ و رسولہ، اس کا کیا مفہوم ہے اور اس کی کیا حکمت ہے؟ اللہ تعالیٰ نے عبدہ و رسولہ کا لفظ کیوں استعمال کیا ہے؟ جب تک آپ یہ کلمہ شہادت نہیں پڑھتے کوئی شخص مسلمان نہیں ہو سکتا. اور نماز میں تشہد میں کیا پڑھتے ہیں؟ ہم یہی پڑھتے ہیں، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدا عبدہ و رسولہ. اگر کوئی شخص یہ پڑھے اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدا رسول اللہ، درست ہے؟ اس کا تشہد پورا نہیں ہے، تشہد درست نہیں ہے. کیوں؟ یہ الفاظ توقیفی ہے، عبادت ہے، اور کلمہ شہادت تشہد میں یہی الفاظ ضروری ہیں اور اس کی حکمت ہے. حالانکہ دیکھا جائے اشہد ان محمد رسول اللہ کوئی حرج نہیں ہے، الفاظ صحیح ہیں، لیکن تشہد میں وہی الفاظ ضروری ہیں جو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں، اور جس طریقے سے ہمیں انہوں نے بیان کیا اور صحابہ کرام سے ہمیں یہی الفاظ ملے. حکمت واللہ اعلم یہ ہے، اچھی طرح ذہن نشین کر لیں، عبد و رسول یہ دو لفظ ہیں. عبد بندہ، بندگی کرنے والا، جس نے ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی بندگی کی اور لوگوں کو بھی اللہ تعالیٰ کی بندگی کی طرف بلایا، اور جس نے بھی بندگی کا انکار کیا، یعنی نبی رحمۃ اللہ علیہ وسلم بندگی کا انکار کیا، اس نے شرک کیا. کیونکہ غلو آ جاتا ہے اور غلو کی وجہ سے حد گزر جاتی ہیں، اور یہ کلمہ پڑھنے والا مسلمان اسے علم بھی نہیں ہوتا، شرک کے درد میں پھنس جاتا ہے اور اسے پتہ بھی نہیں ہوتا. وہ رسول ہو اللہ تعالیٰ کا پیغمبر، اور پیغمبر ہمیشہ سچ بولتے ہیں، کبھی جھوٹ نہیں بولتے، اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ سچ بولتے تھے، بلکہ بعثت سے پہلے بھی کیا مشہور تھے؟ الصادق الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اور رسولوں کو کبھی جھٹلایا نہیں جاتا، یہ حکمت ہے. حالانکہ دیکھیں آپ سراج المنیر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ استعمال کیے گئے ہیں قرآن مجید میں، رحمت للعالمین، البشیر النذیر، لیکن کلمہ شہادت میں جب تک آپ عبدہ و رسولہ نہیں کہیں گے آپ کا کلمہ ناقص ہے. اور اس میں سخت جواب ہے تین بڑے گروہوں کے لیے جو آج بھی موجود ہیں اور ان سے سخت جھگڑا ہوتا ہے ہمارا. عبدہ کے لفظ میں سخت جواب ہے ان صوفی حضرات کے لیے، بریلویوں کے لیے خاص طور پر، جنہیں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو خدا کا درجہ دے دیا، وہی جو مستوی عرش کا خدا ہو کر اتر پڑا مدینے میں مصطفیٰ ہو کر. اس طریقے کے الفاظ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے استعمال ہوتے ہیں. وہ یہ سمجھتے ہیں جب تک نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو خدا کا درجہ نہیں دیا جائے گا اس وقت تک ان کا احترام، ان کی عزت، ان کا وقار پورا نہیں ہو سکتا. میرے پاس بالکل غلط ہے، باطل ہے. اور رسولہ کے لفظ میں، کیونکہ جب آپ جانیں گے کہ عبدہ ہے، اللہ تعالیٰ کا بندہ ہے، اللہ تعالیٰ کی بندگی کرنے والا ہے، اللہ تعالیٰ کا محتاج ہے، جو خود محتاج ہوتا ہے وہ کسی کے لیے حاجت روا کبھی نہیں ہو سکتا، جو خود ہمیشہ اللہ تعالیٰ کا محتاج ہے وہ کسی اور کے لیے مشکل کشا نہیں ہو سکتا. تو زبان سے عبدہ خود پڑھتے ہیں، لیکن عملا انہیں رب بنا دیتے ہیں. یہ اس کلمے کی حقیقت کی منافی ہے. اور رسولوں کے لفظ میں ذرا غور کریں, دو بڑے گروہوں کے لیے سخت جواب ہے. نمبر ایک پرویزی منکرین حدیث, کلمہ وہ بھی پڑھتے ہیں, جو جب تک وہ کلمہ نہیں پڑھیں گے تو مسلمان ہو ہی نہیں سکتے. زبان سے یہ کہتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدا عبدہ و رسولہ, اور نماز میں بھی یہی پڑھتے ہیں, ان کا یقین ہے. لیکن رسولوں کے لفظ میں ان کے لیے سخت جواب ہے. جب آپ مان چکے ہو کہ رسولہ اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں, اللہ تعالیٰ کا پیغمبر ہے, اور پیغمبر کبھی جھوٹ نہیں بولتا, اور پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام اللہ تعالیٰ کی طرف سے قرآن مجید بھی لے کے آئے اور اس کے ساتھ حدیث کو بھی لے کے آئے, کیونکہ اگر قرآن مجید پر ان کا ایمان ہے کہ قرآن مجید سچا ہے, اللہ تعالیٰ کے کلام ہے, تو قرآن مجید سے ہی ہم نے ثابت کیا. پہلے درس میں اگر آپ ساتھیوں کو یاد ہے, صرف قرآن مجید سے ثابت کیا کہ قرآن مجید میں کہیں بھی حدیث کا انکار نہیں, بلکہ حدیث کا اثبات ہے قرآن مجید میں ہی. صرف جو منکرین حدیث ہیں, یا تو وہ رسولہ نہ پڑھے اپنے کلمے میں, اگر وہ پڑھتے ہیں تو اس کو اچھی طرح سمجھیں. اس لفظ کا مقصد یہ ہے, اس لفظ کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا پیغمبر, اور پیغمبر جو چیز لے کے اللہ تعالیٰ کی طرف سے, اس پر عمل کرنا واجب ہو جاتا ہے. اور دوسرا گروہ وہ رسولہ کے لفظ میں دوسرے جو گروہ وہ ہے اندھی تقلید کرنے والے. اندھی تقلید کرنے والے جیسے آپ ساتھی جانتے ہیں, وہ اپنے امام کے قول کو ثابت کرنے کے لیے, صحیح ثابت کرنے کے لیے صحیح حدیث کا انکار کر دیتے ہیں, یا صحیح حدیث کا تعویل کر دیتے ہیں بغیر کسی وجہ سے, اور بغیر کسی دلیل کے, بغیر کسی سند کے. وجہ کیا ہے کہ ہمارا یہ قول ہمارے امام کا ہے, اور ہم اپنے امام کے قول کو چھوڑ نہیں سکتے. ہم پر واجب ہے کہ ہم تقلید کریں, اور صرف ایک امام کی تقلید, جسے تقلید شخصی کہا جاتا ہے یا اندھی تقلید کہا جاتا ہے. اور یاد رکھیے, یہ حرام ہے, جائز بالکل نہیں کسی صورت میں. اور اس کی جو بدترین صورت ہے وہ شرک و پایہ کی صورت ہے, بدترین صورت. ہر مقلد شرک و پایہ میں, یہ یاد رکھیں, میں پہلے بیان کر چکا ہوں. کچھ ساتھیوں نے بھی یہ بیان کیا تھا کہ یہ بات درست نہیں, تقلید ہر قسم کی تقلید حرام ہے. ہر قسم کی تقلید حرام نہیں ہے, ضرورت کے وقت تقلید جائز ہے, لیکن اندھی تقلید, شخصی تقلید حرام ہے. اور اس کی بدترین صورت جو ہے وہ ہے شرک و پایا کی, جو شرک اکبر ہے, دار اسلام سے خارج کر دیتا ہے. یاد رکھیں, تو کے لیے سخت جواب ہے وہ رسولوں کے لفظ میں. کلمہ شہادت کا مفہوم یہ صحیح مفہوم ہے, اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ, یہی مفہوم ہے کہ میں گواہی دیتا ہوں بے شک. اور گواہی میں دونوں چیزیں, زبان کا اقرار اور دل سے یقین اور بدن سے عمل, یہ تین چیزیں ہوتی ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں اور پیغمبر ہیں. آئیے دیکھیں غلط مفہوم کیا ہے. اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ کا غلط مفہوم کیا ہے, جیسے آپ ساتھی جانتے ہیں, خاص طور پر جو بریلوی گروہ ہے یہ سمجھتے ہیں کہ اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ کا مفہوم یہ نہیں جو ہم نے بیان کیا ہے. اس کی دلیل بھی بیان کرتا ہوں, جو میں نے بات بیان کی اس کی پوری دلیل قرآن اور حدیث اور اپنے دل سب بیان کرتا ہوں میں, لیکن پہلے مخالف قول بیان کر دوں تاکہ موازنے میں بات واضح ہو جائے. بریلوں کا یہ عقیدہ ہے کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت تک کمال کے درجے میں نہیں پہنچ سکتے جب تک کہ انہیں عالم غیب مطلق نہ سمجھا جائے, ان کے پاس کن فیکون ہے, وہ مشکل کچھ حاجت روا ہے. نمبر تین, وہ حاضر و ناظر ہیں. نمبر چار, زندہ ہیں. نمبر پانچ, نور ہیں, بشر نہیں ہیں. باقی اور لمبی لسٹ ہے, میں ان پانچوں پہ اکتفا کرتا ہوں. آئیے دیکھیں کہ یہ عقیدہ کہاں تک ٹھیک ہے اور درست ہے. پہلی بات یہ ہے کہ علم غیب جاننا, کیا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم علم غیب جانتے ہیں یا نہیں, سوال غلط. جواب غلط ہے آپ لوگوں کا. جواب تفصیل سے دیا کرے، یاد رکھیں. ان غیب نہیں جانتے کہ مطلب کچھ نہیں جانتے، اور رسول رسول نہیں ہو جب تک کہ اللہ تعالیٰ انہیں غیب میں سے کوئی نہ کوئی خبر دے نہ دے. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم علم غیب مطلق نہیں جانتے، اور کوئی بھی مخلوق نہیں جان سکتا، کوئی بھی مخلوق علم غیب مطلق نہیں جان سکتا. لیکن علم غیب تقیید کے ساتھ، قید کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے ہر رسول کو دیا ہے. یہ جو وحی ہے، جو قرآن مجید ہم پڑھتے ہیں، یہ علم غیب نہیں ہے، علم غیب ہے، غیبیات ہیں سب. اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے شروع میں ہی ہم پڑھتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، اللہ تعالیٰ ہمیں سیدھے راستے پر چلا، صراط المستقیم ہمارے لیے آسان کر دے. تو کیا اللہ تعالیٰ نے اس دعا کو قبول کیا کہ نہیں؟ کیا خیال ہے؟ قبول کیا اللہ تعالیٰ نے. اور اسی دعا کی بنیاد پر یہ پورا کا پورا قرآن مجید اللہ تعالیٰ آپ کو دے دیا ہے. سورہ فاتحہ کے بعد سورہ بقرہ ہے، اور پورا کا پورا قرآن مجید ہے. سورہ فاتحہ کی جو حکمت ہے شروع میں کیوں ہے؟ شروع میں اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا ہے، پھر اس کے بعد وعدہ ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اللہ تعالیٰ کے اور اس کے بندے کے درمیان، پھر دعا ہے، اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے، جس نے میرا وعدہ پورا کیا ایاک نعبد و ایاک نستعین، ایاک نستعین کا میں بھی وعدہ پورا کرتا ہوں، صراط مستقیم اس کے لیے آسان کر دیتا ہوں، اور وہ مرتے دم صراط مستقیم پر چلتا رہے گا. تو اللہ تعالیٰ نے پورا کا پورا قرآن مجید اتارا. قرآن مجید میں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم، ذلک الکتاب لا ریب فیہ ہدى للمتقین. کون ہے متقین؟ الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة. سب سے پہلے کیا ہے؟ يؤمنون بالغيب، تو غیب پر ایمان. جو قرآن مجید اترا ہے، وحی نازل ہوئی ہے قرآن مجید، اسے حدیث کی صورت میں، یہ سب اللہ تعالیٰ کی طرف سے، یہ غیب ہے. تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اتنی غیب جانتے ہیں جتنا اللہ تعالیٰ نے انہیں علم عطا فرمایا، اس کے علاوہ کچھ نہیں جانتے. قرآن مجید میں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، قل لو كنت اعلم الغیب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء. ان کو کہہ دیجئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر میں علم غیب جانتا ہوتا تو اپنے لیے کثرت سے خیر پا لیتا، اور کبھی مجھے تکلیف نہ پہنچتی. جنگ احد میں اگر یہ علم ہوتا غیب کا کیا ہونے والا ہے، تو پہلے سے تیاری کر کے جاتے، اور کبھی تکلیف نہ پہنچتی. صحیح ہے کہ نہیں؟ یہ واضح دلیل ہے کہ ان کے پاس علم غیب مطلق نہیں ہے. دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، وما كنت لديهم اذ يلقون اقلامهم ايهم يكفل مريم، مريم علیہ الصلوۃ والسلام کی کفالت کے لیے زکریا علیہ السلام اور دیگر ان کے ساتھی آپس میں قرآن اندازی کرنے لگے، کون کفالت کرے گا مریم علیہ الصلوۃ والسلام کی؟ تو انہوں نے قرآن اندازی کی، اور وہ قرآن زکریا علیہ الصلوۃ والسلام کے نام کا نکلا. تو اللہ تعالیٰ فرماتے قرآن مجید میں، اس وقت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ موجود نہیں تھے جب یہ قرآن اندازی ہو رہی تھی. آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، وما كنت ثاويا في اهل مدين، جب اہل مدین کا قصہ بیان کیا، تو کیونکہ یہ بھی غیبیات میں سے تھا، یہ پہلے قوم گزر چکی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بھی فرمایا کہ آپ اس وقت موجود نہ تھے اور آپ اس کا علم بھی نہیں تھا. اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، ورسلا قصصناهم عليك ورسلا لم نقصصهم عليك، کچھ ایسے رسول اور پیغمبروں کے قصے ہم نے بیان کیے ہیں، اور کچھ ایسے جو ہم نے بیان نہیں کیے، جن کا علم آپ کو بھی نہیں. اور صحیح بخاری مسلم کی روایت میں نبی رحمۃ اللہ علیہ وسلم کا مشہور حدیث اور قصہ جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ، کہ اسلام کے بارے میں دریافت کیا کیا ہے، پھر ایمان، پھر احسان، اور آخری میں نبی رحمۃ اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب قیامت کے بارے میں سوال ہوا، انہوں نے فرمایا، من مسئول عنہا باعلم من السائل، جسے سوال کر رہے ہو وہ اسے نہیں جانتا جو سوال کر رہا ہے. جیسے آپ کو پتہ نہیں قیامت کب آئے گی، مجھے بھی علم نہیں قیامت کب آئے گی. تو نبی رحمۃ اللہ علیہ وسلم کو علم غیب مطلق کبھی نہیں اور نہ کبھی تھا. امیر خان بریلوی اپنی کتاب میں بیان کرتے ہیں خالص الاعتقاد میں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ صرف یہ کہ خود ان پانچ چیزوں کا علم تھا، بلکہ آپ جسے چاہیں عطا کر دیں. وہ پانچ چیزیں آپ جانتے ہیں کیا ہیں؟ کون سی پانچ چیزیں؟ اللہ بارک اللہ فیک. علم غیب سب سے پہلے، علم الساعہ قیامت کب آئے گی اور ماں کے پیٹ کے اندر کیا ہے، کچھ اس میں الٹرا ساؤنڈ سے پتہ چل جاتا ہے، بالکل نہیں. آیت کریم کا یہ مقصد نہیں ہے کہ لڑکی ہے یا لڑکا ہے، بلکہ یہ مفہوم اور یہ مقصد ہے کہ کیسے ہوگا، اچھا ہے یا برا ہے، یہ جنت میں جائے گا دوزخ میں جائے گا، اللہ تعالیٰ یہ علم ہے. اور اسے کہتے ہیں علم ازلی، کہ پوری کائنات کو پیدا کرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ یہ جان چکے ہیں اس کائنات میں کیا ہونے والا ہے، یہ شخص فلاں شخص پیدا ہوگا، کہاں پیدا ہوگا، کب پیدا ہوگا، کیا کرے گا اور کہاں پہ مرے گا، پورے کے پورے اس کے جو بایوگرافی اللہ تعالیٰ پہلے جان چکے ہیں. تو یہ علم سب علوم غیب میں سے ہے. جب پتہ گرتا ہے کہیں پہ، یہ اللہ تعالیٰ علم کہاں گرتا ہے اور کب گرتا ہے، باریک بینی کا علم، اللطیف الخبیر سبحانہ وتعالی، اسی پر صرف اللہ تعالیٰ کو ہے. اور یہاں پر خالص الاعتقاد میں یہ شخص یہ کہتا ہے کہ یہ پانچ علوم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی تھے اور وہ جسے چاہے عطا بھی کر سکتے ہیں. دروازہ کھول دیا نا، آگے غوث کے پاس پہنچ گئے اور غوث نے رحمی صاحب کو عطا کر دیا. اس طریقے سے سلسلہ جاری ہے، یہ دروازے کھلتے گئے ہیں. علم غیب آج جتنے فقیر جنگلوں میں گھومتے ہیں ان سب کو علم غیب آتا ہے، نعوذ باللہ. نمبر دو، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا چکے ہیں، اس دنیا سے ان کا تعلق ختم ہو چکا ہے. ملفوظات میں احمد رضا خان بریلوی یہ لکھتے ہیں، انبیاء کرام کی حیات حقیقی ہے اور دنیاوی ہے، وہ زندہ ہیں اور آگے بہت سارے اس طریقے سے مختلف مقولات ہیں. دوسری جگہ وہ لکھتے ہیں کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم قبر میں زندہ ہیں، کھاتے پیتے ہیں، اور ان کی بیویاں زین طہارات رضی اللہ عنہ اجمعین وہ بھی آتی ہیں ان سے ملاقات کے لیے، وہ شباشی کرتے ہیں، اس طریقے سے الفاظ ہیں. بہرحال تو یہ کیا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہیں؟ اللہ کا فرمان ہے قرآن مجید میں، انک میتون وانہم میتون، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ بھی وفات پا جائیں گے، آپ بھی مر جائیں گے اور یہ لوگ بھی مر جائیں گے. ثم انکم یوم القیامۃ، پھر قیامت میں کیا ہوگا؟ دونوں برابر، جیسے زندگی میں موت برابر ہے، بعث بھی اسی طریقے سے برابر ہے. یعنی عام انسان کیسے مرتا ہے؟ دنیا سے تعلق ختم ہو جاتا ہے اس کا، اور قیامت کے دن جب دوسرا سور پھونکا جائے گا تو قبر قبروں سے زندہ ہو جائیں گے. قیامت کے دن بعث جب ہوگا، جب سور دوسرا سور پھونکا جائے گا، نبی رحمۃ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے قبر سے نکلیں گے. اول من یشق عنہ قبر صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے بعد باقی انبیاء علیہ السلام، پھر باقی انسان اٹھیں گے. جب بعث ایک جیسا ہے، قبر کے بعد زندگی ایک جیسی ہے، پھر موت بھی ایک جیسی ہے. تو نبی رحمۃ صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا چکے ہیں، اور جس کے یہ عقیدہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہیں، دنیاوی زندگی زندہ ہیں، یاد رکھے وہ دار اسلام سے خارج ہے. کیوں؟ قرآن مجید کو جھٹلایا، اگر واضح الفاظ میں فرمایا انک میتون وانہم میتون، جیسے یہ لوگ مر جائیں گے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ بھی مر جائیں گے. اور اس میں پھر آپ دیکھیں کتنی عجیب بات ہے، اگر واقعی زندہ تھے کیا پھر زندہ کو غسل دیا گیا؟ اس کے بعد کیا زندہ کو کفن پہنایا گیا، زندہ کو قبر میں ڈالا گیا، قبر پر مٹی ڈالی گئی؟ یہ بات عقل مان سکتی ہے؟ کوئی شخص اپنے والد کے ساتھ، والد کسی اپنے بھائی کے ساتھ ایسے کر سکتا ہے کہ وہ زندہ ہو، اسے غسل بھی دیا جا رہا ہے، اسے قبر کے اندر بھی ڈالا جا رہا ہے، پھر مٹی بھی اس کے منہ پہ ڈالی جا رہی ہے، کوئی کر سکتا ہے ایسا؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ جب اللہ تعالیٰ واضح الفاظ میں بیان کر دیا انک میتون وانہم میتون، تو پھر دنیا سے ان کا تعلق ختم ہے. ایک تعلق اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے، درود پہنچتا ہے اور درود کا جواب دیتے ہیں بس. وہ یاد رکھے علم الغیب جو ہے، علم الغیب میں جتنا ہمیں علم ملا ہے اتنی ہی بات کریں گے، اس سے زیادہ بالکل نہیں. کیونکہ اس سے زیادہ گمراہی ہے، وہی سلف صالحین کا راستہ ہے. اگر اس کو ہم مزید دیکھتے جائیں گے تو دروازہ کھلتے جائیں گے گمراہی کی طرف. اور سماع موتا پہ انشاءاللہ پھر تفصیل سے بات ہوگی جب آگے درس انشاءاللہ آئیں گے، قبر کی حقیقت میں یہ تفصیل سے بات بیان کریں گے انشاءاللہ. تیسرے نمبر پر بشر ہیں، بشر نہیں نور ہیں. وہ یہ کہتے ہیں کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم بشر نہیں نور ہیں. فتح و رضیہ میں عمر اعظم بریلوی کہتا ہے بشر کہنا کفر کا مقولہ ہے، یہ بشر کہتا ہے وہ کافر ہے. اور نفی القی میں بیان کرتے ہیں آپ کا سایہ زمین پر نہ پڑتا تھا، آپ نور محض تھے. روشنی کا سایہ ہوتا ہے، نور کا سایہ نہیں ہوتا. تو دیکھیں اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں کیا فرماتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قرآن مجید میں قل انما انا بشر مثلكم یوحى الی انما الہکم الہ واحد. دیکھیں ذرا غور کریں، قل حکم دیا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو، خود ہی اللہ تعالیٰ خود بیان کر سکتے تھے، لیکن قل کیوں؟ کیونکہ اختلاف اسی میں ہے کہ زندہ ہے یا نہیں، کہ بشر ہے یا نہیں. تو اللہ تعالیٰ نے ان کی زبانی گواہی دلوائی تاکہ قیامت میں کسی کے پاس حجت نہ ہو. یہ نہ کہ کوئی اور نبی تھا، یہ نہ کہ صرف قرآن مجید میں عام آیت تھی، انہیں کی زبانی صلی اللہ علیہ وسلم. قل انما، یاد رکھے انما کا لفظ عربی میں آ جائے یہ حصر کے لیے ہوتا ہے، یعنی صرف اور صرف، اس کے علاوہ کچھ نہیں. انما کا ترجمہ صرف اور صرف، اس کے علاوہ کچھ نہیں. انما انا میں، پھر تاکید کی، بشرون بشرون کافی ہے اتنا نہیں، مثلکم تمہارے جیسا بشر، کوئی خاص بشر نہیں. وہ بشر نہیں جو مٹی سے تو پیدا ہوا لیکن اس مٹی میں اللہ تعالیٰ کا نور شامل ہے، بالکل نہیں. بشر مثلکم سے سب کی نفی ہو گئی، بشر جیسے آپ بشر ہیں، کھاتے ہیں، پیتے ہیں، سوتے ہیں، جاگتے ہیں، ہنستے ہیں، روتے ہیں، وہی بشر، بشر مثلکم. لیکن فرق کیا ہے؟ انما یوحى الی، پھر انما صرف اور صرف وہی نازل ہوتی کس کے اوپر؟ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام پر. کوئی بزرگ یا کوئی پیر آ کے کہے کہ مجھ پر وحی نازل ہوئی، جھوٹا ہے. بلکہ وہ لوگ جب یہ سمجھتے ہیں کہ وحی دروازہ بند ہو گیا تو کہتے ہیں ہم براہ راست دیکھتے ہیں. اور اتنا بھی کہا کہ اللہ تعالیٰ کا دیدار کرتے ہیں زندگی میں، نعوذ باللہ، کسے موجود ہے، بیان کریں گے انشاءاللہ. دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قل سبحان ربی هل كنت الا بشرا رسولا. پھر قل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی دوسری مرتبہ، سبحان ربی، اللہ تعالیٰ پاک ہے، ہر عیب سے پاک ہے. کہ میں نور ہوں، اللہ تعالیٰ کے نور میں سے نور ہوں، اللہ تعالیٰ ہر عیب سے پاک ہے. تو یاد رکھے تسبیح اور تکبیر، اگر غور کر قرآن مجید کے الفاظ میں، تسبیح پوری کائنات کے لیے اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہے، سبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض. تکبیر مکلفین کے لیے، انسان کے لیے زیادہ ہے. نماز پڑھتے وقت اللہ اکبر رکوع میں، اس کے بعد ہر اٹھتے بیٹھتے اللہ اکبر، اللہ کی تعظیم اور بڑائی بیان ہوتی ہے. اور پوری کائنات میں تسبیح، اب جانتے ہیں کیوں، حکمت کیا ہے؟ یہ انسان ہی ہے جس نے اللہ تعالیٰ کی تنقیص بیان کی ہے، اللہ تعالیٰ کی قدر نہیں کی. اس لیے بار بار اللہ تعالیٰ حکم دیتے ہیں تکبیر کا، اور پوری کائنات تسبیح کرتی ہے، اللہ تعالیٰ ہر عیب سے پاک ہے، اللہ تعالیٰ ہر عیب سے پاک ہے، پوری کائنات گواہی دیتی ہے. اگر کسی نے اللہ تعالیٰ کا بیٹا ٹھہرایا انسان، کسی نے شرک کیا وہ انسان ہے، کسی نے نافرمانی کی وہ بھی انسان ہے. اللہ کی قسم یہ سورج کبھی نافرمانی نہیں کرتا، ایک انچ قریب ہو جائے زمین کولا ہو جائے گی، ایک انچ دور ہو جائے زمین برف کا گولا بن جائے گی، کبھی نافرمانی نہیں کرتا. یہ انسان ہے، کمزور ضعیف بیچارہ انسان، یہی نافرمان ہے، اور سینہ تان کے اس زمین کے اوپر چلتا ہے. قل سبحان ربی هل كنت الا بشرا رسولا، بشر ہوں لیکن رسول بھی ساتھ ہوں. اس لیے میں اہم بات بیان کرنا چاہتا ہوں، اکثر ساتھی یہ غلطی کر، جب سوال ہوتا ہے کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بشر ہیں، جواب کیا ہوتا ہے؟ بشر، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن تفصیل بیان کرنا بہت ضروری ہے. بشر ہیں لیکن عام بشر نہیں، کیونکہ ان آیات میں آپ دیکھیں انما یوحى الی بشرا رسولا، یہ قید ساتھ لگائی ہے. وہ بشر نہیں جو نافرمان ہے، وہ بشر نہیں جو بدکار ہیں، وہ بشر نہیں جو سستی کرتے ہیں، یہ بھی بشر ہیں نافرمانی کرنے والے، سستی کرنے والے، اللہ تعالیٰ کو ناراض کرنے والے، یہ سب بشر ہیں، ایسے بشر ہیں. غلطی کرنے والے یہ وہ بشر نہیں ہیں، جو جان بوجھ کے خطا کرے یہ وہ بشر نہیں ہیں. اور بشر کے لفظ میں یاد رکھیں تنقیص نہیں ہے. یہ مخالفین کو غلط فہمی ہوئی ہے، یہ لوگ یہ سمجھتے ہیں اگر بشر کہہ دیں گے تو ان کی شان میں کمی ہو جاتی ہے. حقیقت آپ ذرا غور کریں تھوڑا سا، اسی بشر کے لفظ میں ہی ان کی بلندی ہے صلی اللہ علیہ وسلم. کیسے؟ بشر ہوتے ہوئے سب سے بہترین نماز ادا کرنے والے، بشر کے ہوتے ہوئے سب سے بہترین روزہ رکھنے والے، بشر کے ہوتے ہوئے سب سے بہترین اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے والے، سب سے بہترین والد، سب سے بہترین خاوند، سب سے بہترین دوست، ایسے بشر ہیں. جب اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے رات کو اور نماز ادا کرتے ان کے پاؤں سوج جاتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. اگر نور ہوتے تو پھر کیا فرق پڑتا ہے؟ تکلیف ہوتی نہیں کبھی، نہ کبھی غمی، نہ کبھی نہ کوئی تکلیف. جب نور اللہ تعالیٰ کا حصہ ہے، اگر نعوذ باللہ جیسے وہ کہتے ہیں، تو اگر وہ زیادہ عبادت کرتے ہیں تو نور کو کیا فرق پڑتا ہے؟ بلندی تو اس میں ہے کہ بشر ہوتے ہوئے بھی ان سب تکلیفوں کو سامنے رکھتے ہوئے بھی وہ سب سے بہترین ہو، اسے بلندی ہے کہ نہیں؟ تو اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے. ولا یظلم ربک احدا، اللہ تعالیٰ نے چنا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم الانبیاء والمرسلین، اور درجے میں بلند فرمائے، اور علما اور عملا بھی سب سے بہترین ہے. کافر بھی گواہی دیتے ہیں کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم جیسا کوئی انسان اس زمین پر نہیں آیا. تعجب کی بات ہے کہ ورفعنا لک ذکرک، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ہمیں تیرے ذکر کو بلند کر دیا. یہ تو مسلمان ہیں، چلو کلمہ پڑھنے والے ہیں، یہ تو ویسے محبت کرتے ہیں، عزت کرتے ہیں. کافر بھی گواہی دیتے ہیں کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم جیسا کوئی شخص اس زمین پہ نہیں آیا. نمبر چار، حاضر و ناظر ہیں. یہ عقیدہ ہے بریلوی حضرات کا کہ اشہد ان محمد عبد و رسول کا یہ تقاضا ہے، یہ مفہوم ہے کہ حاضر و ناظر، جب تک آپ حاضر و ناظر نہیں مانتے آپ کا کلمہ ناقص ہے. تسکین الخواطر میں احمد رضا خان بریلوی بیان کرتا ہے، کوئی مقام اور کوئی وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے خالی نہیں، کوئی جگہ یا کوئی وقت نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے خالی نہیں، وہ ہر وقت موجود ہیں، سب کی سنتے ہیں، سب کو دیکھتے ہیں. اور پیچھے آیات میں بیان کر چکا ہوں کہ اللہ تعالیٰ واضح الفاظ بیان کر چکے ہیں کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت موجود نہیں تھے جب قرآن نازل ہو رہی تھی، میرے معنی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں. اس وقت موجود نہیں تھے جب مدین علیہ الصلوۃ والسلام قصہ بیان کیا، موجود نہیں تھے، ان کو علم بھی نہیں تھا، تو حاضر ناظر کیسے ہیں؟ اور مختلف آیات اور حدیث میں اس بات کا رد ہے، لیکن یہ حقیقت بات ہے کہ حاضر اور ناظر کا عقیدہ رکھنے والے، انہوں نے جانتے ہوئے یا نہ جانتے ہوئے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کے برابر کر دیا ہے. کیونکہ وہ کون سی ذات ہے جو سب کی سنتی ہے، ہر وقت سنتی ہے؟ وہ کون سی ذات ہے جو ہر وقت عطا فرماتی ہے؟ اللہ تعالیٰ جس کا کوئی نہیں ہے. جب نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم حاضر و ناظر ہیں، سب کی سنتے ہیں، سب کو عطا فرماتے ہیں، برابری ہوئی کہ نہیں؟ یہ عین شرک یہی تو ہے. یہ عین توحید کیسے ہو سکتا ہے؟ مجھے سمجھ نہیں آتی. توحید کا مطلب واحد سے، جس کو عربی تھوڑی سی بھی آتی واحد سے ہے، اور واحد ایک ہوتا ہے، کبھی دو ہو ہی نہیں سکتا. اینشٹائن بھی ایک اور دو بنا نہیں سکتے، کبھی نہیں ہو سکتا. ایک ایک ہے اور دو دو ہے. جب دو شریک ہو جائیں تو ایک کہاں رہ جاتا ہے؟ اگر اللہ تعالیٰ سب کی سنتا ہے، وہ سب کو عطا فرماتا ہے ہر وقت اور ہر جگہ پہ، اور نبی رحمۃ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایسا ہی کرتے ہیں، تو پھر دو ہو گئے، پھر ایک تو نہ ہوئے. نہ اس کو شریعت تسلیم کرتی ہے، نہ اس کو صحیح عقل تسلیم کرتی ہے. ہاں، وہ عقل جس میں مرض لگ گئی ہو، جس میں زنگ لگا ہو شرک و بدعات اور خرافات کا، وہ اس باتوں کو مان سکتے ہیں. نمبر پانچ، تصرف کرتے ہیں، ان کے پاس کن فیکون ہے. حضرت بخشش میں احمد رضا بریلوی بیان کرتے ہیں، احد سے احمد اور احمد سے تجھ کو کن اور سب کن فیکون حاصل ہے یا غوث. احد کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ہے. احد سے احمد کو اور احمد سے غوث کو کیا حاصل ہے؟ صرف کن فیکون نہیں، سب کن فیکون. پتہ نہیں کن فیکون دو تین قسم کے ہوں گے، مجھے پتا نہیں ہے، کن فیکون ہر قسم کے کن فیکون. اللہ تعالیٰ کے لیے کیا چھوڑا ہے؟ جب سب کن فیکون ہی غوث کے لیے بھی آ گئے ہیں تو اللہ تعالیٰ کے لیے کیا چھوڑا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن مجید میں, ایک آیت بیان کرتا ہوں, قل لا املک لکم ضرا ولا رشدا. رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں تمہارے لیے نہ تو کوئی نقصان کر سکتا ہوں اور نہ تمہارے لیے نفع پہنچ, نہ تمہیں نقصان پہنچا سکتا ہوں نہ تمہیں نفع پہنچا سکتا ہوں. لا املک, میرے ملکیت نہیں ہے, میرے ہاتھ میں نہیں ہے, واضح الفاظ میں. لیکن اس کے باوجود بھی قرآن پڑھتے بھی ہیں لیکن یہ من گھڑت باتیں بیان کرتے ہیں. تو یہ غلط مفہوم ہے, اشہد ان محمد عبدہ ورسولہ کا, اس کے بالکل منافی ہے. اور آگے انشاءاللہ یہ مزید تفصیل جو ہے بیان کریں گے جب بات کریں گے الایمان بالرسل, نبی اور رسول کا ایمان کس طریقے سے ہوتا ہے, اور نبی رحمۃ اللہ تفصیل سے بیان کریں گے انشاءاللہ, یہ بات وہاں پہ بیان کریں گے انشاءاللہ. کلمہ شہادت کی شرطیں, آپ جانتے ہیں کہ کلمہ شہادت کی شرطیں بھی ہیں, کتنی ہیں؟
آٹھ
ہیں, آٹھ ہیں, جزاک اللہ خیر. سات علماء کہتے ہیں کہ آٹھ ہیں, جیسا یہ قول ہے. یہ لفظ کہاں سے ہے؟ یہ شرط ہے, یہ رکن ہے, یہ واجب ہے؟ نہ تو ہمیں قرآن سے کہیں ملتا ہے نہ کہیں حدیث سے ملتا ہے. لوگوں کو ہم کہتے ہیں بدعت کرتے ہو, بدعت کرتے ہو, وہ خود ایسے الفاظ استعمال کرتے ہیں. کچھ علماء کے اعتراض ہے کہ یہ الفاظ کہاں سے آئے اور کیوں استعمال کرتے ہیں, خاص طور پہ جب نماز کی بات ہوتی ہے. یہ نماز کی شرط ہے, وضو نماز کی شرط ہے, تکبیر تحریمہ نماز کا رکن ہے, رکن میں سبحان رب العظیم کہنا نماز کا واجب ہے. وہ کہتے ہیں کہ کہاں سے الفاظ آئے, یہ تفریق کہاں سے آئی؟ اس کے جواب میں شیخ محمد بن صالح العثیمین رحمۃ اللہ علیہ کا میں مختصر سے جواب بیان کرتا ہوں. وہ بیان کرتے ہیں ان مثل هذا الايراد دليل على قلة فهم مورده. جو شخص یہ کہتے ہیں کہ یہ الفاظ نہیں استعمال کرنے چاہیے, یہ دلیل ہے کیونکہ سمجھ بہت کم ہے, قلت فہمی ہے. وانه لا يفرق بين الغاية والوسيلة, اور ایسا شخص فرق نہیں جانتا مقصد کا اور ذریعے کا. جب فالعلماء لما ذكروا الشروط والاركان والواجبات, جب علماء نے یہ بیان کیا, اس کا ذکر کیا کہ شروط بھی ہیں ارکان بھی ہیں اور واجبات بھی ہیں, لم يأت بشيء زائد على الشرع, شریعت میں کوئی نئی چیز ایجاد نہیں کی. غاية ما هنالك انهم صنفوا, صرف انہوں نے اتنا کیا کہ انہوں نے تصنیف کی, ما دل علیہ الشرع, اور ان چیز کی تصنیف کی, انہیں اکٹھا کیا جس کی دلیل شرع میں موجود ہے پہلے سے. ليكون ذلك اقرب الى حصر العلوم وجمعها, تاکہ یہ چیز آسان ہو جائے ان علوم کو جس کے بارے میں بات ہو رہی ہے, جن کے لیے ہم شرطیں اور واجبات اکٹھے کر رہے ہیں, تاکہ وہ جمع کرنے میں آسانی ہو جائے. وبالتالی الى فهمها, اور اس کے بعد تاکہ وہ آسانی سے ان چیزوں کو سمجھ سکے. تو شیخ صاحب فرماتے کہ یہ مقصد نہیں ہمارا, لیکن ایک ذریعہ ہے علم کو آسان کرنے کے لیے. جب ہم بات بیان کرتے ہیں کہ نماز کی کتنی شرطیں ہیں, نو شرطیں ہیں, تو اس کے یہ مطلب نہیں کہ ہم نے اپنی طرف سے یہ بات بیان کی ہے. اب نماز شرط ہے, وضو شرط ہے نماز کے لیے, وضو کے بغیر نماز ہوتی ہے نہیں. اور شرط کی جو تعریف ہے, شرط کہتے ہیں نشانی کو. نشانی کیا ہوتی ہے؟ اگر ایک چیز موجود ہے تو دوسری کی نشانی ہے, اگر یہ موجود نہ ہو تو دوسری موجود نہیں ہوتی. یہی ہوتی ہے عام الفاظ میں, کیونکہ اس کے اصطلاح الفاظ مشکل ہیں ذرا, شاید مشکل پڑے سے میں وہ الفاظ استعمال نہیں کر رہا. ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته, بہت مشکل الفاظ ہیں. بہرحال تو شیخ صاحب بیان کرتے ہیں کہ یہ مقصد نہیں ہمارا, بلکہ علم کو آسان کرنے کے لفظ استعمال کیے, اور ان کی دلیل پہلے سے موجود ہے, اور عربی لغت میں بھی یہ لفظ موجود ہے. اس طریقے سے عربی لغت اس کی طرف نشاندہی کرتی ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ جو علماء اعتراض کرتے ہیں کہ نماز کی کوئی شرط نہیں ہے, کوئی واجب ارکان نہیں, وہ کلمہ شہادت کے جو آٹھ شرطیں ہیں ان پہ اتفاق کرتے ہیں. اب بات ہے کہ اب یہ شرطیں کہاں سے آئیں؟ ابھی تو کہیں نہیں ہے یہ شرط ہے کلمے کی. جیسے علماء نے نماز کے لیے, روزے کے لیے, حج کے لیے شرطیں بیان کی, اسی طریقے سے انہیں نصوص کو سامنے رکھتے ہوئے, قرآن مجید کی آیات کو صحیح حدیث سامنے رکھتے ہوئے یہ الفاظ عرض کیے اس طریقے سے کہ یہ شرط ہے, یہ واجب ہے, یہ رکن ہے. آئیے دیکھتے ہیں یہ شرط شروط اور ارکان کون سے ہیں. سب سے پہلی شرط ارکان تو بیان کر چکے ہیں, دو رکن ہیں لا الہ الا اللہ, یاد رکھیں. نفی لا الہ, کوئی معبود نہیں. دوسرا ہے اثبات اقرار, اگر معبود بر حق ہے تو صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہے. اور پانچ شرطیں, نمبر ایک العلم, سب سے پہلی شرط ہے علم کی. اگر زبان سے کلمہ پڑھ لیا اور اس کا علم بھی نہ ہو کہ میں کیا پڑھ رہا ہوں, کوئی فائدہ نہیں. اور علم کی منافی ہے جہل. جو جاہل ہے لا الہ الا اللہ کا مقصد اور مفہوم اسے پتہ ہی نہیں کیا ہے, تو دائرہ اسلام میں داخل ہوتے ہی خارج ہو گیا. اس لیے زبان سے پڑھتے ہوئے یہ یاد رکھیں علم حاصل کرنا ضروری ہے. اس کی دلیل کیا ہے؟ ارشاد باری تعالیٰ ہے فَعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ, سورة محمد آیت نمبر 9. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دے رہے ہیں فَعْلَمْ, جان لو سمجھ لو, أَنَّهُ بے شک کہ لا الہ الا اللہ, اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں. اب جاننا کیا ہے؟ جو مفہوم پچھلے درس میں بیان کیا تھا, لا الہ الا اللہ کا مفہوم کیا ہے؟ لا معبود بحق الا اللہ, دلیل کے ساتھ بیان کیا تھا, اب دوبارہ دہرانے کی ضرورت نہیں. اور صحیح مسلم کی روایت میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من مات وهو يعلم ان لا الہ الا اللہ دخل الجنہ, جو شخص اس حالت میں مر جائے اور وہ یہ جانتا ہو کہ لا الہ الا اللہ یعنی اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں, وہ جنت میں داخل ہوا. اور اسے پہلے بیان کیا تھا ابو جہل ابو لہب کو علم تھا کہ اس کا مفہوم کیا ہے, اس لیے انہوں نے انکار کر دیا. اجعل الآلہ الہا واحدا, کیا سب معبودوں کو چھوڑ کر صرف ایک معبود کی بات کرتا ہے؟ صرف ایک ہی معبود ہے جس کے سامنے ہم سجدہ کریں, جس کے لیے قربانی کریں, جس کے لیے نظر و نیاز کریں؟ یہ بات کبھی نہیں ہو سکتی. اس لیے انہوں نے مکمل انکار کیا, انہیں علم تھا. لیکن آج کے بہت سارے مسلمانوں کو جو کلمہ پڑھنے والے علم نہیں ہے. نمبر دو الیقین, یقین کرنا. اب علم ہو گیا لیکن یقین یہی ہے, اس کا کوئی فائدہ نہیں. اس علم کا کوئی فائدہ ہی نہیں جس پر آپ کو یقین نہ ہو, بلکہ شک ہوئی ہو. یہ بھی ہو سکتا ہے, نہیں وہ بھی ہو سکتا ہے کہ لا الہ الا اللہ مقصد یہ ہے کہ لا موجود ہے اللہ, اللہ تعالیٰ سے کوئی موجود نہیں, وحدت الوجود جو پیچھے قسم بیان کیا. یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے کوئی معبود نہیں, برحق کا لفظ کہاں سے آیا؟ نہیں یہ ضرورت نہیں ہے, بس یہ کافی ہے, یہ شک ہے, یہ بالکل درست نہیں. یقین دوسری شرط ہے اور یقین بہت ضروری ہے. علم ہے اور یقین نہیں تو علم کا کوئی فائدہ نہیں. تو علم میں یقین ہے, دوسری شرط ہے یقین, اور یقین کے منافی ہے شک. اس کی دلیل میں صحیح مسلم میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا شہادتین کے بارے میں لا يلقى الله بهما عبد غير شاك فيهما الا دخل الجنه, کوئی ایسا شخص قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے سامنے نہیں جاتا اس صورت میں کہ اسے شک نہ ہو کہ لا الہ الا اللہ کا مقصد اور مفہوم کیا ہے, شک نہیں ہو اسے تو وہ جنت میں داخل ہوگا. اور یہ شک ہو مفہوم کیا ہے حدیث کا, جس کو شک پڑ گیا کہ اس کا یہ مفہوم نہیں ہے کوئی اور ہوگا, تو وہ جنت سے محروم ہے, یاد رکھیں. اور صحیح بخاری کی روایت میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ابو ہریرہ کو حکم دیتے ہیں من لقیت من وراء هذا الحائط يشهد ان لا الہ الا اللہ مستيقنا بها قلبه فبشره بالجنہ, اس دیوار کے پیچھے جاؤ دیکھو جو شخص تمہیں ملے جو گواہی دیتا ہو ان لا الہ الا اللہ, اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں, مستيقنا بها یقین کے ساتھ. لفظ دیکھیں, یہ کافی نہیں تھا کہ لا الہ الا اللہ زبان سے کہتے ہو, نہیں, مستيقنا بها یقین کے ساتھ, مستيقنا بها قلبه دل میں یقین کے ساتھ, فبشره بالجنہ خوشخبری سنا دو جنت کی. یعنی ان کے لیے جنت کی خوشخبری نہیں ہے جو صرف زبان سے پڑھتے ہیں, نہ علم ہے اور نہ یقین ہے. کوشش کیا کریں کہ موبائل جو ہے اگر آپ بند نہ کر دو, جو یہ وائبریشن, یہ جو میوزک ہے, میوزک کی بات کر رہا ہوں میں, یہ استعمال نہ کیا کریں. اور مساجد میں میں نے دیکھا ہے, مجھے بہت دکھ ہوا ہے واللہ, کہ نماز پڑھتے ہیں اللہ تعالیٰ کے سامنے, رب ذوال جلال کے سامنے. دیکھیے اگر آپ پولیس والے کے سامنے جاتے ہیں نا, بڑے احتیاط سے موبائل بند کر کے, بڑے کپڑے ٹھیک کر کے جاتے ہیں, پولیس والا کیا کرے گا؟ چلان دے دے گا, اندر کر دے گا, دو تین دن چھوڑ دے گا. رب کائنات, رب ذوالجلال سبحانہ وتعالیٰ کے سامنے کھڑے ہو کر ہاتھ باندھ کر سر نیچے کر کے کھڑے ہیں, اچانک میوزک شروع ہو جاتی ہے, مزمیر الشیاطین فی بیت اللہ. تیسرے بھائی سے گزارش ہے, خود بھی گنہگار اور دوسرے ساتھیوں کو بھی اس میں شریک کر دیا. نماز میں خوش و خضوع جو لب لباد نماز کو بھی چلا گیا, تو صرف ایک ہی نہیں بلکہ کتنی گناہ اس میں ہو گئے. تو ویسے گزارش ہے, عام موبائل میں عام جو گھنٹیاں ہیں, میں نے دیکھا 2 ریال لیتے وہ فیڈ کر دیتے, اگر کسی ساتھی کے پاس نہیں ہے تو 2 ریال دے کے وہ فیڈ کروا سکتے ہیں. عام گھنٹی جو فون کی گھنٹی ہے, وہ گزارش ہے ساتھیوں سے وہ استعمال کیا کریں. تو دوسری شرط تھی یقین. تیسرے نمبر پر میں ترتیب سے اس لیے بیان کر رہا ہوں, عقیدہ دلی بھی ابھی بیان کرتے ہیں اس کے ساتھ میں. نمبر 3 الاخلاص. تیسری شرط ہے اخلاص, خلوص دل سے, اور اخلاص کا منافی ہے شرک. قتل خرمات قرآن مجید میں فَأَبُدِ اللَّهُ مُخْلِصًا لَهُ الدِّينَ أَلَا لِلَّهِ الدِّينُ الْخَالِصُ. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سوال کرتے ہیں, یا رسول اللہ, من اسعد الناس بشفاعت, وہ کون سا خوش قسمت شخص ہے جسے تیری شفاعت نصیب ہوگی قیامت کے دن. صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم زندگی ساری, بلکہ آخری زندگی جو 3 سال انہیں گزارے ہیں, اصحاب الصفہ میں سے مشہور ہیں, پوری دنیا کو چھوڑ دیا اس دین کا علم حاصل کرنے کے لیے. تو بتاؤ, فرماتے ہیں بھوک اور پیاس کی شدت کی وجہ سے میں بے ہوش ہو گیا اور لوگوں نے سمجھا مجھے مرغی کا دورہ پڑ گیا. آپ دیکھیں کہ کتنی دین کو سمجھنے کی وہ کوشش کرتے تھے, اور اپنا کوئی گھر نہیں تھا, اصحاب الصفہ میں سے وہ مشہور تھے. سوال کرتے ہیں, من اسعد الناس بشفاعت یا رسول اللہ, کون سا خوش قسمت شخص ہے وہ جسے تیری شفاعت نصیب ہوگی رسول اللہ قیامت کے دن صلی اللہ علیہ وسلم. اور آج کل صوفی کہتا ہے کہ من گھڑت طریقوں سے, بدعات اور خرافات سے جشن میلاد منا کر ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی کر لیں گے, وہ ہمیں شفاعت ہو جائے گی. صحابہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھے کس طریقے سے سوال کر رہے ہیں, من اسعد الناس بشفاعت, یعنی یہ شفاعت ہر کسی کو نہیں ملنے والی, یاد رکھیں یہ شفاعت ان خوش قسمت لوگوں کو ملے گی. اور خوش قسمت لوگ ہیں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم جواب دیتے ہیں, اسعد الناس بشفاعتی, خوش قسمت وہ لوگ ہوں گے جنہیں میری شفاعت نصیب ہوگی قیامت کے دن. من قال لا الہ الا اللہ, جس نے قال یعنی زبان کا قول, لا الہ الا اللہ, جس نے کہا لا الہ الا اللہ, خالصا من قلبی, زبان کا قول نہیں, اب یہ دل کا قول ہے, اور خلوص کے ساتھ, جس نے دل کے خلوص کے ساتھ لا الہ الا اللہ کہا وہ میری شفاعت کا حقدار ہوگا. وہ نہیں جس زندگی ساری یا رسول اللہ مدد, یا رسول اللہ مشکل کشا, یا رسول اللہ حاجت روا, میری حاجت آسان کر دی, اللہ کی قسم اسے کبھی شفاعت نصیب نہیں ہو سکتی. وہ بدترین انسان ہے جو یہ دعویٰ کرتا ہے کہ شفاعت نصیب ہوگی اور عمل اس کے خلاف کرتا ہے. اور صحیح بخاری کی دوسری روایت میں اتبان کی روایت میں فرماتے ہیں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله, اللہ تعالیٰ نے اس شخص کے اوپر جہنم کو حرام کر دیا جس نے لا الہ الا اللہ کہا ہو, یبتغی بذلک وجہ اللہ, صرف و صرف اللہ تعالیٰ کے لیے, یعنی خلوص دل کے ساتھ, اخلاص کے ساتھ. نمبر 4 المحبہ, محبت, اور محبت کے منافی ہے بغض اور نفرت, اور بغیر محبت کے اخلاص نہیں ہو سکتا. اخلاص کے لیے ضروری ہے کہ محبت ہو. رحمت قرآن مجید میں قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ, پھر قرآن مجید نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی بیان کرتے ہیں, حکم دیتے ہیں, قل ان کو کہہ دیجیے, ان کنتم تحبون اللہ, اگر واقعی اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہو, فاتبعونی, میری اتباع کرو, یحببکم اللہ, اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرے گا, تمہیں پسند کرے گا, ویغفر لکم ذنوبکم, اور اس کے ساتھ ساتھ تمہارے گناہوں کو بھی بخش دے گا, معاف کر دے گا. محبت کا دعویٰ نہیں کرتے, محبت ہے سارے سارے راتیں جشن میلاد مناتے ہیں, صبح کی نماز چلی گئی, یہ کون سی محبت ہے؟ وہ سارے رات قوالیاں اور میوزک میں راتیں گزرتی ہیں, سر میں درد ہوتا ہے, صبح کی نماز نصیب نہیں ہوتی, حقیقت یہ حقیقت ہے. اور ان لوگوں نے خود اس کا اعتراف کیا ہے جو جشن مناتے تھے اور توبہ کر چکے ہیں. کہتے ہمیں یاد نہیں, پہلے نماز پڑھتے تھے لیکن جس رات جشن مناتے تھے صبح کی نماز کبھی ہمیں توفیق نہیں ہوئی. نمبر پانچ, صدق, سچائی, سچ, اور اس کے منافی ہے جھوٹ, کیونکہ جھوٹی محبت بھی ہو سکتی ہے کہ نہیں, تو محبت بھی سچی ہونی چاہیے. تو سچ پانچویں شرط ہے کلمہ شہادت کی. اور اس کی دلیل میں صحیح بخاری میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, من قال لا الہ الا اللہ صادقا من قلبه دخل الجنہ. وہاں پر خالصا کا لفظ ہے, یہاں پر صادقا کا لفظ ہے, دونوں میں فرق ہے. خلوص اور چیز ہے, سچائی اور چیز ہے. کچھ لوگ خلوص کا دعویٰ تو کرتے ہیں لیکن جھوٹا دعویٰ ہوتا ہے, تو دعویٰ بھی سچا ہونا چاہیے. جس شخص نے لا الہ الا اللہ کہا صادقا من قلبه, سچائی کے ساتھ, تو جنت میں داخل ہو گئے. یہ سب جنتوں کی خوشخبری ہو رہی ہے. نبی رحمۃ صلی اللہ علیہ وسلم جنت دینا چاہتے ہیں اور کچھ بدبخت لوگ جنت لینا نہیں چاہتے. نمبر چھ, الانقیاد. انقیاد کہتے ہیں اپنا سر خم کر کے تسلیم کرنا اور اس بات پہ عمل کرنا, الانقیاد. اور اس کی دلیل میں ارشاد باری تعالیٰ ہے, وَأَنِيبُوا إِلَى رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ. اللہ تعالیٰ کی طرف انابت کرو اور اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے حوالے کر دو, کیونکہ اسلام کا مطلب ہے استسلام, اپنے آپ کو حوالے کر دینا اللہ تعالیٰ کے. اور دوسری آیت میں شاد باری تعالیٰ ہے, وَمَنْ يُسْلِمْ وَجْهَهُ إِلَى اللَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى. اور جس نے اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے حوالے کر دیا, وَهُوَ مُحْسِنٌ احسان کے ساتھ, دعویٰ نہیں کیا, زبان سے نہیں کہا, صرف دل سے یقین نہیں, عمل نہیں, احسان کے ساتھ. اور احسان سب سے اونچا مرتبہ ہے دین کا, اسلام, ایمان, پھر احسان. وہ محسن فقط استمسک بالعروۃ الوثقی, اسے مضبوطی سے تھاما. عروۃ الوثقی, عروۃ الوثقی کیا ہے؟ یہ درس میں بیان کیا تھا. کیا ہے العروۃ الوثقی؟ لا الہ الا اللہ. اس شخص نے کلمہ توحید کو مضبوطی سے تھاما جس نے اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے حوالے کیا احسان کے ساتھ. نمبر سات, القبول. اور قبول کے منافی ہے ترک کر دینا. اور قبول زبان سے ہوتا ہے, جانتے ہیں شادی میں ایجاب و قبول ہوتا ہے نا, قبول زبان سے ہوتا ہے. اور قبول کی دلیل ارشاد باری تعالیٰ ہے سورہ بقرہ میں, حسد من عند انفسهم من بعد ما تبين لهم الحق, کہ انہوں نے انکار کیا, مشرکین قریش نے انکار کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کا, دین اسلام کا انکار کیا, کلمہ توحید کا انکار کیا. کیوں کیا؟ حسدا من عند انفسهم, انہوں نے حسد کیا. من بعد ما تبين لهم الحق, حق واضح ہو گیا, سمجھ چکے, لیکن حسد کی وجہ سے انہوں نے انکار کر دیا. ابو جہل نے بھی اس کا اعتراف کیا, جو جہالت کا باپ سمجھا جاتا ہے, اس نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے, وہ بھی حاجی خدمت کرتے, ہم بھی حاجی کو خدمت کرتے, اور دونوں ہم برابر جا رہے تھے. اچانک انہوں نے کہا کہ ہم میں سے نبی آ گئے اور ہمارا کوئی نبی نہیں, ہم میں سے کوئی نبی نہیں, اس لیے ہم اس چیز کا اقرار نہیں کر سکتے. تو دل سے یقین کر چکے تھے لیکن زبان کا اقرار نہیں کیا اور نہ اس پہ عمل کیا, اور تا قیامت وہ کافی ٹھہرے. نمبر آٹھ, الکفر بالطاغوت. ارشاد باری تعالیٰ ہے اس کی دلیل میں, ومن یکفر بالطاغوت فقد استمسک بالعروۃ الوثقی لا انفصام لها. سورۃ البقرہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, جس نے طاغوت سے کفر کیا, طاغوت کا انکار کیا, تو اس نے مضبوطی سے تھاما العروۃ الوثقی, لا الہ الا اللہ کو. یعنی اس وقت تک اب لا الہ الا اللہ مضبوطی سے نہیں تھام سکتے جب تک کہ طاغوت کا مکمل انکار. اور طاغوت کیا ہے؟ ہر وہ چیز جسے اللہ تعالیٰ کا برابر کر دیا جائے. یہ دلیل کے ساتھ میں نے بیان کیا ہے یہ آٹھ شرطیں لا الہ الا اللہ کی. اور اگر ہم عقلی دلیل بھی بیان کریں تو آپ دیکھیں, علم سب سے پہلی شرط ہے. علم یقین کے بغیر کچھ نہیں, علم یقینی ہونا چاہیے کوئی بھی مسئلہ ہو. تو علم کے لیے شرط ہے یقین, اور یقین کے لیے شرط ہے اخلاص. اخلاص ہے تو یقین کس چیز کا ہے؟ اخلاص کے لیے شرط ہے محبت. نمبر چار, علم ہے, یقین, اخلاص, محبت. محبت کے لیے شرط ہے سچائی. جھوٹی محبت ہوتی ہے کہ نہیں؟ ہوتی ہے. اور سچائی کی شرط کیا ہے؟ انقیاد. کیوں؟ کہ کچھ لوگ محبت بھی کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ ہم سچی محبت کرتے ہیں, اس وقت کہ دعوت درست جب تک اس سے عمل نہ کیا جائے تو انقیاد عمل ہے. ایک گھنٹہ ہو گیا, الارم میں نے لگایا تھا ایک گھنٹے کا, ابھی دو چیزیں رہتی میں مختصر بیان کرتا ہوں. انقیاد عمل, اور انقیاد اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک کہ قبول نہ ہو. کچھ لوگ انقیاد سرخم کر لیتے ہیں لیکن ابھی تھوڑے سے دل میں رنجش ہوتی ہے, کاش ایسا نہ کرتے, زبردستی کیا جا رہا ہے ہمارے ساتھ, تو زبان سے بھی اس کا قبول کرنا ہے. اور آخر میں الکفر بالطاغوت, جب تک آپ ان معبودوں کی نفی نہیں کریں گے جن کا اللہ تعالیٰ کے ساتھ جن کے آقا سے عبادت کی گئی ہے, تو آپ کا یہ کلمہ شہادت ناقص ہے. اب عملی دلائل سے پہلے کلمہ شہادت زبان سے کافی نہیں, عمل ضروری ہے. میرے خیال ان شرطوں سے واضح بات ہو گئی ہے لیکن میں مزید مثالوں کے ساتھ اس بات کو میں بیان کرتا ہوں. نمبر ایک, قریش کے کافر زبان سے اقرار کر چکے تھے اور بسا اوقات دل سے بھی وہ یقین کرتے تھے لیکن عمل نہیں کیا. اس کے دلیل میں قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد, آخر سورت تک. اب اس سورت میں انہوں نے یہ کہا, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم, ایسا کرتے ہیں کیونکہ وہ عاجز ہو چکے, اب کوئی راستہ نہیں رہا. ایسا کرتے ہیں ایک سال ہم آپ کے رب کی عبادت کرتے ہیں اور ایک سال آپ ہمیں رب کی عبادت کرنا, اس طریقے سے دونوں برابر ہو جائیں گے اور یہی انصاف ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن یہ نازل کیا, یہ کبھی نہیں ہو سکتا. اس میں دلیل کہاں سے ہے کہ انہوں نے زبان سے اور دل سے اقرار کیا, وہ عمل بھی کرنا چاہتے تھے لیکن عمل نہیں کیا, کیونکہ جب جس سال میں وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے تو کس کی رہنمائی پہ کرتے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رہنمائی پہ. اور اس وقت تک رہنمائی نہیں حاصل ہو سکتی جب تک کہ اسے رسول انہیں رسول نہ مانے. تو اس طریقے سے وہ کلمہ پڑھ بھی چکے, اقرار بھی کر چکے لیکن کیونکہ عمل نہیں کیا کیونکہ کلمہ اس کلمہ کا کوئی فائدہ نہیں ہوا. نمبر دو, ابو طالب. ابو طالب نے زبان سے اقرار کیا اور دل سے بھی یقین کیا اور شعر میں بڑے واضح الفاظ میں بیان کیا کہ میں جانتا ہوں کہ یہ طریقہ یہی ٹھیک ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے, لیکن میری قوم مجھے کیا کہے گی, مجھے ملامت کرے گی میری قوم. اس ملامت کے ڈر سے میں اپنے باپ دادا کے دین پر مر رہا ہوں. قریش نے تکبر کیا, ابو طالب ملامت کے ڈر سے عمل نہیں کیا. نمبر تین, قیصر. ایک مشہور قصے میں صحیح بخاری میں قیصر روم کا بادشاہ, نے پتہ چلتا ہے کہ قافلہ آیا ہے عربیوں کا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خط انہیں ملا تھا, اس قافلے کو بلوایا اور ابو سفیان ان میں شامل تھا, ابو سفیان کو آگے کھڑا کر دیا اور باقی جو تھے انہیں پیچھے کھڑا کر دیا اور سوال کیا ابو سفیان سے, مختلف سوال کیے اور پیچھے دیکھتا رہا کہ اگر کوئی غلط جواب دے تو پیچھے جو ساتھی ہیں وہ اپنا سر ہلا کے بیان کر کے جواب غلط ہے. مختلف سوال کرتے رہے اور جب وہ جواب سنے تو یقین ہو گیا کہ واقعی رسول ہیں. دیکھیں عیسائی تھا, عیسائی جانتے ہیں لا الہ الا اللہ, مانتے اللہ تعالیٰ کو عیسائی, اللہ تعالیٰ کو رب پہلے سے مانتے ہیں. اب اکثر جھگڑا ہوتے محمد الرسول اللہ پہ, مخالفین کہتے ہیں کہ قریش اس لیے کافر ہے محمد رسول اللہ کا انہوں نے مکمل انکار کیا اس لیے وہ مشرک ہیں. بالکل نہیں, وہ اس لیے مشرک ہیں کہ انہیں لا الہ الا اللہ پر عمل ہی نہیں کیا. وہ ایمان تو لے کے آنا چاہتے تھے, ابو طالب بھی ایمان لے کے آ چکا تھا, ابو طالب انکار نہیں کیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول نہیں, یاد رکھیں رسالت کا انکار نہیں کیا لیکن عمل سے محروم ہوئے اور دل میں یہ آج شرطیں موجود نہیں تھیں یہ میں نے بیان کیے تو کا اسلام قابل قبول نہیں بلکہ کفر کا مرے. قیصر اس قصے کے آخر میں صحیح بخاری میں وہ یہ اعلان کرتا ہے کہ میں نے یہ مان لیا کہ اللہ تعالیٰ کا رسول ہے اور میں یہ بھی سمجھتا ہوں کہ بہت ہی کم وقت میں جس جگہ پر میں کھڑا ہوں یہ جگہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ملکیت ہو جائے گی. لوگوں کا شور ہوا, جو پادری بیٹھے ہوئے تھے وہاں پہ یہ کیسے ہو گیا یا کیا بات کر رہے ہیں؟ تو اپنی کرسی کے ڈر کی وجہ سے انہوں نے یہ کہا کہ میں یہ دیکھ رہا تھا کہ تم لوگوں کیا تاثرات ہے، تم لوگ کیا جواب دیتے ہو. وہ بھی عمل سے محروم ہوا اور کفر پر بھی اس کی موت ہوئی، لیکن زبان سے مان چکا تھا، اقرار کر چکا ہے، اور دل سے بھی یقین ہو گیا تھا ان سوالوں کے جواب میں کہ یہ نبی ہی ہو سکتے ہیں جو جن کی یہ صفات ہیں، لیکن دنیا کی وجہ سے انہوں نے ان آٹھ شرطوں پہ عمل نہیں کیا اور وہ کافر ٹھہرے. اور کفر الاعراب، کفر اکبر کی پانچ صورتیں ہیں، اس میں سے کفر الاعراب بھی ہے، جسے کہتے ہیں منہ موڑنے کا کفر، کہ منہ موڑ چکے ہیں، نہ دین کا علم حاصل کرتے ہیں، نہ اس پہ عمل کرتے ہیں، نہ دوستی رکھتے ہیں، نہ دشمنی رکھتے ہیں، اسے کہتے ہیں کفر الاعراب. اس کی دس صورتیں ہیں، وقت نہیں میں بیان کروں، لیکن یہ ذہن نشین کر لیں کہ کلمے کے لیے بہت ضروری ہے علم بھی اور عمل بھی، دل کے یقین کے ساتھ، جیسے آج شرطیں بیان کی ہیں. اس میں سے ایک شرط بھی اگر ناقص ہے تو اس کلمے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. اور ایک غلط فہمی بھی اس بات میں کافی بیان ہوتی ہے کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام جب لوگوں کو اسلام کی طرف بلاتے تو صرف یہ فرماتے کہ زبان سے کلمہ پڑھو لا الہ الا اللہ. یہ باتیں کہاں سے آئیں؟ پھر یہ دل کا یقین اور اخلاص اور یہ محبت کہاں سے آئیں؟ وہ کہتے ہیں قل لا الہ الا اللہ، کہہ دیا مسلمان ہو گئے، بس ختم. یہ غلط فہمی ہے، اور اس کے ازالے میں یہ میں نے سب یہ دلائل بیان کی ہیں ان شروط میں. اس کے ساتھ ساتھ یہ دیکھیں کہ صحیح بخاری میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا مشہور قصہ، جب لوگوں نے زکات دینے سے انکار کیا تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے صحابہ کرام کو جمع کیا اور مشورہ کیا، اور بلکہ اس کا عزم کیا کہ ان کے خلاف جنگ کی جائے. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ آئے، کہا یا خلیفۃ رسول اللہ، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کلمہ تو پڑھتے ہیں، یہ تو کلمہ پڑھنے والے مسلمان ہیں، اور کلمہ پڑھنے والے کو کیا آپ قتل کریں گے؟ اور حضرت عمر نے یہ حدیث پیش کی. عمر فرماتے ہیں، یہ صحیح بخاری مسلم کی روایت ہے، عمر فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امرت ان اقاتل الناس حتى يقول لا اله الا الله فاذا قالوها عصموا مني دماءهم واموالهم الا بحقها. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مجھے حکم دیا گیا اس وقت تک میں لوگوں کے خلاف جنگ کروں جب تک کہ وہ لا الہ الا اللہ نہ کہیں. یقول کا لفظ ہے، ظاہرا زبان کا قولی ہے ظاہرا. فاذا قالوها، جب وہ کہہ دیں عصموا مني دماءهم واموالهم، ان کا مال اور ان کا خون حرام ہو جاتا ہے، معصوم ہو گیا، نہ ان کا خون کر سکتے نہ ان کا مال مال غنیمت ہے. اب الا بحقها، آخر کے لفظ میں ذرا غور کرنا، الا بحقها، الا یہ کہ اس کا حق ادا نہ کیا جائے. اگر اس کا حق ادا نہیں کیا جاتا، لا الہ الا اللہ زبان سے تو کہہ دیا لیکن حق ادا نہیں کیا، پھر تو ان کا مال بھی حلال ہے اور ان کی جان بھی حلال ہے. ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں انہوں نے زکات سے انکار کیا، والزکات من حقها، اور زکات بھی لا الہ الا اللہ کا حق ہے کہ نہیں؟ حق ہے. تو عمر بن خطاب خاموش ہوئے، انہیں علم ہوا کہ واقعی میں غلطی پہ تھا. اگر زکات لا الہ الا اللہ کے حق میں سے ہے، کہ کیا توحید حق میں سے نہیں ہے؟ اگر انہوں نے مانعین زکات کے خلاف جنگ کی اور کچھ علماء کو کفر کا فتویٰ بھی لگایا کہ وہ کافر تھے، جنہیں زکات کا انکار کیا کہ فرض ہی نہیں وہ تو کافر ہیں، لیکن جنہوں نے سستی کی وہ کافر نہیں ہے، لیکن جو شخص اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک ٹھہراتا ہے اس کی کشائی میں، حاجت روائی میں، اس کے شرک میں کسی کو شرک اور کفر میں کسی کو شک ہے؟ کسی کو شک نہیں. کہ لا الہ الا اللہ کا سب سے بڑا حق ہے توحید. عملی فائدے لا الہ الا اللہ کے، جسے یقین ہو جائے نا کہ لا الہ الا اللہ کا یہ مقصد ہے جو میں نے بیان کیا ہے، تو یاد رکھیں اسے کبھی کوئی تکلیف نہیں ہوتی. کبھی مطلب یہ نہیں کہ اسے کوئی چوٹ نہیں لگے گی یا اسے کوئی غم نہیں ہوگا، بالکل نہیں، یعنی اسے کوئی پرواہ نہیں ہوگا. وہ اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے حوالے کر دیتا ہے، پھر جو کچھ بھی ہوتا رہتا ہے وہ یہ سمجھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، اور وہ دو چیزوں درمیان میں ہوتے ہیں، اگر خیر ہو تو الحمدللہ، اگر شر ہو تو الحمدللہ علی کل حال، ہر حال میں اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع. اور اس میں قصہ مشہور ہے چوٹی کا، تعجب کی بات ہے، پوری کائنات جانتی ہے لا الہ الا اللہ، پوری کائنات، یہ درند پرند، یہ پتھر، یہ درخت، یہ پیڑ، سب کچھ سمجھتے ہیں لا الہ الا اللہ کا صحیح مفہوم کیا ہے. اگر نہیں سمجھ سکا تو یہ بے وقوف انسان نہیں سمجھ سکا, بیچارہ انسان عقل والا. یہ بے عقل یہ سمجھتے ہیں اچھی طرح سے. حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام ایک مرتبہ نکلتے ہیں, قحط کی شدید حالت ہے, نکلتے ہیں نماز استسقاء کے لیے, اللہ تعالیٰ سے دعا کرنے کے لیے صحرا کی طرف بارش, تاکہ بارش ہو. راستے میں جاتے ہیں, ایک چوٹی کو دیکھتے ہیں, کمر زمین پر, دونوں ہاتھ اوپر آسمان کی طرف. قریب ہوتے ہیں اور سنتے ہیں یہ چھوٹی سی چوٹی اللہ تعالیٰ سے گفتگو کر رہی ہے, اے اللہ تعالیٰ تیرے سوا ہمارا کوئی نہیں, ہم ہلاک ہو رہے ہیں, تو ہی مشکل کشا ہے, تو ہی حاجت روا ہے, ہم ضعیف اور کمزور ہیں, تیرے سوا ہمارا کوئی نہیں, ہم پر رحم فرما اور ہمیں بارش عطا کیجیے. سوائے علیہ الصلوۃ والسلام اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی جب یہ سنتے ہیں, اب پورا فوج دستہ ساتھ ہے, روک دیتے ہیں اور یہ حکم دیتے ہیں چلے واپس چلتے ہیں. تعجب ہوتا ہے کہ کیسے واپس چلے, دعا کے لیے اتنے دور سے آئے ہیں صحرا کی طرف, اپنے گھر بھی چھوڑے ہیں. انہوں نے فرمایا چلے جاؤ, فقط سپے تم بھی دعا غیر کو, تمہیں اللہ تعالیٰ بارش عطا ضرور فرمائے گا لیکن تمہاری دعا سے نہیں, کسی اور کی دعا سے. اور دعا مانگنے والی ایک چوٹی, اس عقل والے انسان سے بہتر تو وہ چوٹی بھی ہے جس کو ہم تقریباً دسوں ہمارے پاؤں کے نیچے آتی ہیں اور ہم روڈ کے چلے جاتے ہیں, علم بھی نہیں ہوتا. اور ہدہد کی کا قصہ بھی مشہور ہے قرآن مجید میں. ہدہد کو تعجب ہوا کہ ایک عورت کا اتنا عرش کیسے ہو سکتا ہے, اور سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے آتے ہیں اور یہ بیان کرتے ہیں کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے, عجیب سی قوم ہے, عورت حکمران اور سربراہ ہے اور وہ عبادت کرتے ہیں سورج کی, سر جھکاتے سورج کے سامنے. تعجب کی بات ہے, سورج بھی مخلوق ہے, دیکھا جائے سورج عظیم مخلوق ہے کوئی شک نہیں ہے, لیکن ہے مخلوق, کبھی خالق کا درجہ نہیں لے سکتا. ہدہد کو تعجب ہوتا ہے, آج کے کلمہ پڑھنے والے اس مسلمان کو تعجب نہیں ہوتا کہ کس طریقے سے قبر کی طرف جاتے ہیں اور ان کے دل کھینچے جاتے ہیں, اپنی بیٹیاں, اپنی بہویں, اپنی بہنیں, اپنی بیویاں, مائیں, سب کو لے کے جاتے ہیں, کوئی عزت کا خیال نہیں, وہاں پر کیا کچھ نہیں ہوتا اب سب جانتے ہیں, لیکن وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہی حق ہے اور یہی توحید ہے, اور اسی دلدل میں وہ پھنستے جاتے ہیں. اور سینکڑوں لوگ, لاکھوں لوگ اس عقیدے پہ مر رہے ہیں, ہماری آنکھوں کے سامنے مر رہے ہیں. اور آج ہم سب پر یہ فرض ہے کہ انہیں حق کی تعلیم, حق بات کیا ہے, لا الہ الا اللہ صحیح مفہوم کیا ہے, اس کی دلیل کیا ہے, بالحکمہ والموعظۃ الحسنہ والجدال بالتی احسن, اس طریقے سے ان تک پہنچایا جائے, یہی جہاد ہے حقیقتاً دیکھا جائے. اور لوگ سمجھتے کہ میں جب جہاد کی بات کرتا ہوں تو میں جہاد کا انکار کرتا ہوں, اللہ کی قسم میرا یہ عقیدہ ہے, جو شخص جہاد کا انکار کرے وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے, کیونکہ اس نے قرآن کا اور سینکڑوں حدیث کا اس شخص نے انکار کیا. لیکن ہم یہ کہتے ہیں اس طریقے سے جہاد کیا جائے جس طریقے سے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاد کیا, جس طریقے سے صحابہ کرام نے جہاد کیا. علم کا جہاد کہاں کرو, علم کا جہاد کرو, امت کو کس چیز کی پہلے ضرورت ہے وہاں پہ وہ جہاد کرو, جب تلوار کی باری ہوگی تو ان شروط و ضوابط کے ساتھ جہاد کرو اس وقت. آج اگر کوئی شخص افغانستان میں مرتا ہے یا یہودی کی گولی سے فلسطین میں مرتا ہے, ہمیں دکھ ہوتا ہے کوئی شک نہیں, لیکن یہ امید ہوتی ہے کہ انشاءاللہ وہ جنت میں ہے, انشاءاللہ وہ شہید ہے, نحسب ہو کدارے لن ذکی علی اللہ احد. لیکن جو شخص ہمارے پڑوس میں, ہمارے رشتہ داروں میں اس عقیدے پہ مر رہا ہے کہ مشکل کشا بھی علی ہے, حاجت روا بھی غوث ہے, اس کو جنت سے کون نکالنے والا ہے, اس کے لیے کبھی سوچا ہے؟ اسے بہن سے گزارش ہے, سب سے پہلے جو اہم بات جس طرح سے ہم یہ علم سیکھ رہے ہیں, اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق, اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دی ہے اس طریقے سے, جیسے اللہ تعالیٰ ہمیں اس راہ راست پر چلنے کی توفیق عطا فرمائی ہے, اس طریقے سے ہم اپنے ساتھیوں کو, اپنے رشتہ داروں کو, اپنے دوستوں کو, دوست و احباب کو, اپنے رشتہ داروں کو, اور جو بھی ہمارے پڑوسی ہیں, جو بھی مسلمان بھائی ہیں, ان سب تک یہ علم پہنچائیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہمیں علم نافع, عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے, قرآن و سنت پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے, پوری امت کو قرآن اور حدیث پہ جمع کر دے, اور شرک اور بدعات اور خرافات سے پوری امت کو نجات عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین, وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. کوئی سوال آپ نے پوچھیں گے تو آج میں پوچھوں گا. پھر کیمرے کا استعمال درست نہیں ہے, شیخ بن باز رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں صرف اشد ضرورت کے وقت آپ استعمال کر سکتے. میں ویڈیو کیمرے کی بات کر رہا ہوں, عام کیمرہ تو حرام ہے, کسی کو شک نہیں, ویڈیو کیمرے کی بات کر رہا ہوں. شیخ ابن باز رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جائز نہیں ہے الا یہ کہ ضرورت ہو. وہ ضرورت کی مثال انہوں نے دی ہے کہ ایک کافر ملک ہے, وہاں پر صحیح طریقے سے شریعت کا علم نہیں پہنچ رہا, تو آپ اگر اس چینل کے ذریعے سے صحیح علم پہنچاتے ہیں قرآن اور حدیث کا سلف صالحین کی روشنی میں, تو یہ طریقہ درست ہے, اس کے علاوہ درست نہیں ہے. میرا نام میں شرک ہے مرتضی بخش. جی ہاں, میرا نام اصل نام میں شاید آپ نہیں تھے, میں اصل میں بریلی تھا اور بریلی خاندان سے تعلق تھا میرا, اور میرا نام تھا غلام مرتضی نبی بخش. صرف مرتضی بخش نہیں, مرکب اس طریقے سے تھا. تو جب میں نے یہاں سے پرائمری پاس کی تھی اور یہاں پر ساتویں کلاس مڈل شروع ہوتی ہے, ساتویں کلاس میں گئے تو انہوں نے داخل سے انکار کر دیا, یہ غلام مرتضی کیسے ہو گیا, ایک نام رکھو, یا غلام رکھو یا مرتضی رکھو. پھر بڑی مشکل سے غلام کو نکالا اور مرتضی ہی رہا. اور والد صاحب کا نام نبی بخش ہے, والد صاحب کا نام میں تبدیل نہیں کر سکتا, لیکن عقیدہ تبدیل ہو چکا ہے الحمدللہ, کیونکہ ہمارے جتنے بھی کاغذات ہیں, جتنی بھی ڈگریز ہیں میرے میرے بہنوں کے میرے بھائیوں کے سب کی نبی بخش کے نام سے معروف ہیں. اور میں یہ نہیں کر سکتا کہ سب کی یہ تبدیل کر دوں, لیکن اتنا ہو چکا کہ مجھے لوگ اس نام سے جانتے ہیں اور میرے ڈگریز میں بھی یہی لکھا ہوا ہے. جب یہاں میں پڑھتا تھا میں عربی میں مرتضی بخش ہی تھا, اور اس میں کچھ ساتھی یہ سمجھتے ہیں کہ وہی مفہوم ہے بخش کا جس میں شرک کی گھن آتی ہے اور بو آتی ہے, لیکن الحمدللہ یہ بات درست نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے سب کا عقیدہ درست ہے, سب الحمدللہ موحدین ہیں, قرآن و سنت پر چلنے والے ہیں, اور میرا نام مرتضی بخشی ہے اور ایسے رہے گا. جی ہاں, آئل بخش ہے, لیکن وہ نام کے ساتھ نہیں جوڑتے, فیملی بنا دیے, مجھے بھی وہی سمجھتے تھے. جی ہاں, اس طریقے سے اجازت نہیں ہے, اس طریقے سے اجازت نہیں. اگر یہ اس مفہوم سے ہو, اس مفہوم سے اگر ہو تو جائز نہیں ہے. لوگ اس لیے نام رکھا, میرے والد نے بھی اس لیے نام غلام مرتضی رکھا کہ مرتضی کا غلام, علی مرتضی کا میں غلام ہوں, اور میرے دادی والد صاحب کا نام اس لیے نبی بخش رکھا کہ نبی نے بخشا ہے میرے والد صاحب کو, یہ عقیدہ تھا, اور اسی نام رکھے جاتے ہیں, اور یہ بالکل باطل عقیدہ ہے, درست نہیں ہے. لیکن اب اپنے نام تبدیل نہیں کر سکتا میں, بات سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں؟ اس مفہوم سے نام رکھنا جائز نہیں ہے کسی صورت میں, لیکن جب عقیدہ درست ہو گیا الحمدللہ, اور نام میں بھی جتنی تبدیل ہو سکی ہو گئی ہے, اس سے مزید نہیں ہو سکتی تبدیل. ہاں, لیکن اپنے والد صاحب کا نام کیسے چھوڑ سکتا ہوں؟ جی ہاں, جی ہاں, نہیں مسیح اللہ, پھر مسیح رکھ سکتے ہیں, ہم کہاں رکھ سکتے ہیں؟ کہنے کے دیکھیں الفاظ میں, دیکھیں مسیح اللہ خاص نبی کے لیے تھا, کیونکہ مسیح کا لفظ جیسے استعمال کیا جاتا ہے عام لوگوں نے استعمال نہیں کیا جاتا, اور کرسچن یہ نام زیادہ رکھتے ہیں, اور ہمیں حکم دیا گیا کہ جو یہود و نصارہ ہیں جو کافر ہیں کی مخالفت کرے, تو یہ درست نہیں ہے.
جی ہاں, جی ہاں, جی ہاں, یہ ایک سوال خواتین کی طرف سے ہے, یہ بات کہاں پر سچ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب سلام بھیجا جاتا ہے تو آپ سلام کا جواب دیتے ہیں بحوالہ ریاض الصالحین اور ابو داؤد, جبکہ آپ وفات پا چکے ہیں, اور ایک مرا ہوا انسان جواب کیسے دے سکتا
ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جواب دیتے ہیں سلام کا, لیکن سوال یہ نہیں وہ جواب دیتے ہیں, کہ سوال یہ ہے کہ وہ سنتے ہیں یا نہیں سنتے. نبی رحمۃ صلی اللہ علیہ وسلم صحیح حدیث میں آیا کہ فرماتے ہیں کہ مجھ پر درود بھیجا کرو جہاں بھی ہو. اللہ تعالیٰ خاص ایسے فرشتے ہیں جو درود میرے طرف لے کے آتے ہیں, درود پہنچاتے ہیں, اور نبی رحمۃ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے یہ خاص عنایت فرمائی ہے کہ وفات کے بعد بھی وہ درود کا جواب دے سکتے ہیں, اور یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے. اللہ تعالیٰ جسے چاہے عطا فرما دے, جو چیز چاہے عطا فرما دے, یہ ہمارے ہاتھ میں کہاں ہے؟ تو اللہ تعالیٰ کی یہ حکمت ہے, نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ عطا فرمایا کہ وفات کے بعد بھی وہ جواب دے سکتے ہیں، لیکن باذن اللہ، اللہ تعالیٰ کے حکم سے، اپنی مرضی سے نہیں.
برزخ کی زندگی اللہ تعالیٰ کیسے ہے؟
صرف
جی جی ہاں، صرف وہ بات درود کی ہو رہی ہے نا، بات صرف درود کی ہو رہی ہے. اسے میں نے پہلے بھی یہی بات بیان کی ہے کہ علم غیب میں یہ قاعدہ ہے کہ جتنا علم ہے اسی پہ اکتفا کرنا ہے، اس سے تھوڑے بھی زیادہ آپ سمجھنے کی کوشش کریں گے تو گمراہی ہے. جب درود کا لفظ ہے، صرف درود ہی ان کو پہنچا جاتا ہے اور درود ہی کا جواب دیتے ہیں. ہاں دیکھیں، میں بھول گیا، چھ جو کلمے ہیں، چھ کلمے بہت مشہور ہیں، یاد رکھیں. چھ کلمے جو الفاظ ہیں وہ صحیح ہیں، الفاظ بدعت نہیں ہیں. چھ کلمے کے جو الفاظ ہیں جس طریقے سے موجود ہیں یہ درست ہیں. ترتیب بدعت ہے. یہ کلمہ نمبر ایک، کلمہ نمبر دو، کلمہ نمبر تین، چھ تک، یہ بدعت ہے، یہ جائز نہیں. کیوں؟ میں آپ سے پوچھتا ہوں کیوں.
بغیر
دلیل نہیں ہے، بس الفاظ موجود ہیں. یہ ترتیب، اس ترتیب کی دلیل کہاں ہے کہ سب سے پہلا کلمہ لا الہ الا اللہ، پھر دوسرا، پھر تیسرا، پھر یہ دلیل کہاں ہے؟ اس کی دلیل کہاں کہ یہ پہلا یا دوسرا ہے؟ اس کی دلیل تو یہ کلمہ موجود ہے اس طریقے سے. اور کلمہ کو اصل میں یہ سمجھ، جہاں پہ لا الہ الا اللہ موجود ہو، جس آیت میں، جس حدیث میں، جس ذکر میں، اسے کلمہ ہی کہتے ہیں. ہم بھی کہتے ہیں ٹھیک ہے، کلمہ ہی کہتے ہیں، لیکن یہ کہاں کہ یہ ترتیب درست ہے، یہ بالکل جائز نہیں.
جو شادی کے دوران چھ کلمے پڑھواتے ہیں،
ہمیں بھی بیان کر رہا ہوں چھ کلمے. دیکھیں، نکاح میں کا مسنون، جو مسنون طریقہ ہے وہ خود پتہ نکاح ہے، اس میں ایجاب و قبول ہے اور اس میں گواہی ہے، نکاح ہو گیا. اس کے بعد جو بھی اس کے علاوہ عمل ہوتے وہ بدعت ہے. چھ کلمے پڑھانا اس کے ساتھ ساتھ، یہ مختلف طریقے کے جو رسم و رواج ہیں، اصل میں یہ درست نہیں. میرا خیال ہے کہ یہ ہندوانہ رسم و رواج ہے، وہ اپنے منتر پڑھواتے ہیں اور یہ اس طریقے سے کوشش کرتے ہیں کہ ہم بھی کچھ پڑھوا دیں، یہ بات درست نہیں ہے. اور کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ خطبہ نکاح جو ہے، جیسے مولوی صاحب الفاظ پڑھتا ہے تو دولہے کو بھی اور دلہن کو بھی وہ الفاظ پڑھنے چاہیے، یہ بات درست نہیں ہے. خطبہ مولوی صاحب دیا کرتے ہیں، جو قاضی ہے یا جو نکاح ہے وہ خطبہ پڑھے گا اور باقی خاموشی سے سنیں گے، اور خطبہ بھی سنت ہے. کچھ لوگ سمجھتے بغیر خطبے کے نکاح نہیں ہوتا، یہ بات درست نہیں ہے.
گواہی دینا اور گواہوں کو رکھنا اور
میں نے جب بغیر بدعت ہے تو بخشش کیسے نہیں ہوتی، کیسے نہیں. چھ کلمے، پھر وہی بات آ رہی، چھ کلمے جو ہیں الفاظ درست ہیں لیکن ترتیب بدعت ہے. کوئی یہ نہ کہ چھ کلمے والے کا بدعت ہے، غلط نہ سمجھے، الفاظ درست ہیں کلموں کے، صحیح حدیث سے ثابت ہیں، لیکن یہ ترتیب بدعت ہے.
ہمیں پتہ نہیں ہے کیسے ہیں کلمہ، یہ ہمیں بتائیں نا.
چھ کلمے آج تک میں نے خود نہیں پڑھے پورے طریقے سے، مجھے یاد نہیں، تو آپ کو میں کیا بتاؤں.
ویڈیو فلموں کے بارے میں آپ نے جو افضل الباز رحمت اللہ کے حوالے سے بیان کیا کہ اگر کسی ایسے ملک میں کیا جائے تو وہ جائز ہے، کیا ہم اس کے مکلف ہیں؟ جبکہ آپ کے زمانے میں پوری دنیا میں افضل نے دین کی دعوت نہیں پہنچائی، تو کیونکہ آپ کے اختیار میں جو تھا وہاں تک پہنچائی، جہاں تک آپ کے اختیار میں نہیں تھا وہاں تک نہیں پہنچائی، تو کیا ہم اس کے مقدم ہیں کہ اس طریقے کا استعمال کریں جو آپ نے استعمال نہیں کیا یا جس کی دلیل موجود نہیں؟
جزاک اللہ خیر. میں نے یہ نہیں کہا کہ آپ مکلف ہیں، آپ ضرور کریں. میں نے یہ کہا کہ انہوں نے اس طریقے سے فرمایا ہے کہ ضرور کے وقت جائز ہے اس قید کے ساتھ. اور یاد رکھیں، جو عام کیمرے کی تصویر ہے اور ویڈیو کی تصویر میں فرق ہے. عام تصویر کی حرمت میں اختلاف نہیں ہے، چند علماء نے اختلاف کیا، ان کی بات درست نہیں، اور ان میں شیخ صاحب عثیمین بھی ہیں، ان کی قدر کرتے ہیں لیکن ان کا یہ فتویٰ درست نہیں ہے. لیکن ویڈیو کیمرے اور عام تصویر میں فرق ہے. یعنی ٹی وی آپ گھر میں کر رکھا ہے اور وہ چل رہا ہے، کیا اسے آپ تصویر سمجھتے ہیں؟ اگر آپ اسے تصویر سمجھتے ہیں تو بات درست نہیں. پھر بات آتی ہے بحث پہ، شیشے میں اس میں کیا فرق ہے، اس کا عکس ہے، اس کا عکس نہیں ہے، پھر لمبی بحث ہوتی ہے. اور یہ فرق بھی اسی وجہ سے، شیخ بن باز رحمتہ اللہ علیہ کا قول ہمارے لیے حجت نہیں، یاد رکھے گا، اور ہم نے یہ کبھی بھی نہیں کہا. میں یہ بات اس لیے بیان میں نے کی ہے کہ اتنے بڑے مشہور عالم کا یہ فتویٰ ہے، میں کون آپ کو فتویٰ دوں؟ آپ نے سوال مجھ سے پوچھا ہے، اگر میں اپنی بات بیان کر دوں تو اس بات کا کوئی اعتبار نہیں. جب اس مرتبہ عالم کی بات آ جائے تو اس بات کا وزن بھی ہوتا ہے. اور جو ساتھی یہ کام نہیں کرتے وہ بہتر ہیں ان ساتھیوں سے جو کام کرتے ہیں. میں آپ کو یہ بات بیان کر رہا ہوں, جو ساتھی ویڈیو کا استعمال کرتے ہیں ان سے بہتر وہ ہیں جو استعمال نہیں کرتے.
مسئلے کی سوال اسی کا آخری سوال ہے جزاک اللہ شیخ, جو بھائی اختلاف کرتے صرف ویڈیو سے کرتے ہیں اور جو تصویر جیب میں رکھی ہوئی ہے دراصل تصویر تو وہی ہے جو اکامے پہ بھی لگائی ہوئی ہے پاسپورٹ بھی لگائی ہوئی ہے, یہ تو آپ نے خود ہی کہا ہے کہ وہ تصویر اس کو تصویر نہیں مانیں گے وہ محرک ہے, وہ اس بات پہ اختلاف کر رہے ہیں.
اس بحث پہ نہیں پڑھنا چاہتے, ٹھیک ہے بات واضح ہو گئی ہے. اور اس میں
میں ماننا چاہتا ہوں کہ موضوع سے متعلق اگر کوئی سوال ہے جو ہم جس موضوع کو لے کر ہم چل رہے ہیں اس کے لیے اگر وضاحت لگی ہے تو اس کو سوال بھی کیا جا سکتا ہے. موضوع سے ہٹ کر اگر ہم سوال کرتے رہیں گے تو یہ مسئلہ بہت طویل ہو جائے گا, ڈاکٹر صاحب کو بہت دور جانا چاہتے ہیں جانا ہوتا ہے, اس لیے میں ماننا چاہتا ہوں ابھی لہٰذا اس مینسل کو برداشت کرتے ہیں.
آخری سوال ہے ساتھی کا, میں
یہ
ساتھی کا ایک اچھا سوال ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قول لا الہ الا اللہ تفلحوا, اگر یہاں پہ لفظ بھی قولوں کا ہے اور میں نے یہی بات جو غلط فہمی نے بیان کی ہے, قولوں کا مطلب صرف زبان کا قول نہیں ہوتا, قولوں کا مطلب یاد رکھیں ہمیشہ جب بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قولوں کا لفظ استعمال کرتے ہیں تو وہ زبان کا قول نہیں ہوتا, ظاہرا یہی ہوتا کہ زبان کا قول ہے لیکن حقیقتا قرآن مجید کی آیات اور صحیح احادیث کو سامنے رکھ کر ہم اس قول کو سمجھیں گے قولوں کا کیا مفہوم ہے. تو قولوں کا مفہوم یہی ہے ان آٹھ شرطوں کے ساتھ, جس نے زبان سے کہا اس کا کلمہ قابل قبول ہے, جس نے ان آٹھ شرطوں کے علاوہ صرف زبان سے پڑھا تو اس کے کلمے کا کوئی فائدہ نہیں. اس طرح کو قرآن کیا یہ کہاں چھاپتے ہیں سر القرآن؟ پاکستان میں کون چھاپتے ہیں؟ تو وہی صوفی چھاپتے ہیں, یہ تو میں کہہ رہا ہوں. یہ جی ہاں
یہ جو ہے خاص کر کے جو ہے جب ایسے جملے یا ایسے جو ہے الفاظ دیے گئے جس میں یہ سب کام کرا ہے یا سنا کا ہے اس میں اردو اور فارسی ملا کر کے جو ہے ابھی دیر دور کے ساتھ کیا گیا ہے.
نہیں نہیں ایسے میرے اندر ایسے کوئی بات نہیں, چھ کلمے جو میں نے پڑھے تھے کافی عرصے پہ مجھے یاد نہیں ہے پورے, لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا محمد عبدہ ورسولہ, لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ ملک الحمد علی کل شیء قدیر, سبحان اللہ الحمد للہ اللہ اکبر, دو اور بھی اس کم تمجید ہے کم الحمد
صلی اللہ.
یہ سب جو بھی الفاظ ہیں الفاظ درست ہیں قرآن مجید کی آیات میں سے حدیث میں یہ ثابت ہے, لیکن ترتیب بدعت ہے, یہ پہلا یا دوسرا یا تیسرا یا چوتھا ہے یہ بدعت ہے.
یہ
جی ہاں اس میں کوئی دیکھے قادیانی کی طرف سے ہو یا بریلوی کی طرف سے ہو یا جو بندی کی طرف سے ہو بدعت بدعت ہی ہوتی ہے. سبحانک اللہ وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک.